الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورۃ الشورى کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں, 25ویں پارے میں سورۃ مبارکہ موجود ہے اور اس کی آیت نمبر 40 تک پچھلی نشست میں مطالعہ مکمل ہوا تھا. آخری گفتگو یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو اول تو غصے کو پی جاتے ہیں اور ساتھ ہی لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں, البتہ اللہ نے بدلہ لینے کی بھی اجازت دی ہے, اور خاص طور پر جب دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ہو تو وہ لوگ جو دین کے نفاذ میں رکاوٹ بنے ان کی بیخ کنی بھی کی جائے گی, اور جب دین کا نفاذ ہو اور دینی احکامات کا نفاذ ہو تو مثلا جیسے کہ سزاؤں کا نفاذ ہے اس موقع پر ظالموں کو مجرموں کو سزا بھی دی جائے گی تاکہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کا اہتمام ہو سکے. البتہ انفرادی سطح پر عام حالات میں معافی کا رویہ ہی پسندیدہ ہے, البتہ اس میں بھی یہ ہم نے سمجھا کہ کہیں اگر ایسا محسوس ہو کہ ایک شخص نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اگر اس کو معافی کیا جاتا رہے تو وہ اور جری اور بہادر ہو کر اور ظلم کرے گا دوسروں کے ساتھ, تو پھر وہاں بھی بدلہ لے لینا چاہیے تاکہ یہ جری اور بہادر ہو کر دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ کرے, ان کی حق تلفی نہ کرے. یہ کچھ تفصیلات پچھلی نشست میں ہمارے سامنے آئی تھی. البتہ پسندیدہ رویہ عام حالات میں وہ معاف کر دینے کا ہی ہے. اس لیے آخری بات سورہ شورہ کی آیت نمبر 40 ہم نے یہ پڑھی کہ فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ, کہ جس نے معاف کر دیا اور معاملے کی اصلاح کر لی, فاجره علی اللہ, تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے, انہ لا یحب الظالمین, بے شک اللہ ظالموں کو ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ شورہ کی آیت نمبر 41 سے. یہاں یہ ذکر آ رہا ہے کہ بدلہ لیا جائے بلکہ سزاؤں کا نفاذ بھی کیا جائے, اور جہاں کسی نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو جس کا حق مارا گیا اس کی داد رسی کرنے کے لیے ظالم سے پوچھ گچھ بھی ہو اور اس کو سزا بھی دی جائے تاکہ مظلوم کی داد رسی ہو, یہ بات بھی پسندیدہ ہے, اس کی بھی تعلیم عطا کی گئی. چنانچہ فرمایا کہ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ, اور جس نے بدلہ لیا اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد, فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل, تو یہ لوگ ان پر کوئی الزام کی راہ نہیں ہے. ایک وہ ہے کہ جس کی حق تلفی کی گئی, اگر عدالتی کاروائی یا وقت کی کوئی اتھارٹی ہے اس کے ذریعے سے وہ اپنا حق حاصل کرتا ہے تو حق تلفی کرنے والے کو کوئی سزا دی جاتی تو بالکل ٹھیک بات ہے, اس میں کوئی الزام کی بات نہیں. اور ایک اس کا ایک انقلابی پہلو, ابھی مکی دور تھا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں اور مسلمانوں کو حکم تھا کفوا ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. یہ ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں آتا ہے, جب مکی دور میں صحابہ کرام کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی, لیکن جب ہجرت کا وقت آیا تو ہجرت کے سفر کے دوران ہی قرآن میں ذکر ہے سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں کہ مسلمانوں کو قتال کی اجازت دے دی گئی, اور ہجرت کے بعد سورۃ البقرہ کا نزول ہوا اور اس کی آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں قتال کی فرضیت بھی آ گئی. اب وہ ظالم کہ جنہوں نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے, مشرکین مکہ اور خاص طور پر ان کے سردار جنہوں نے حق کی راہ میں روڑے اٹکائے, ان ظالموں کے خلاف قتال کی بھی اجازت بلکہ حکم عطا کیا گیا. یہ جو ظالم ہیں ان سے نمٹنا, ان کی بیخ کنی کرنا, ان کو کوئی سزا دینا, حتیٰ کہ بعض اوقات ایسوں کی گردنوں تک کا اڑایا جانا جیسے کہ دور نبوی میں مثالیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے بارے میں, یہ عین مطلوب ہے. چنانچہ فرمایا گیا کہ وَلَمَنْ انتصر بعد ظلمه, اور جس نے بدلہ لیا اپنے پر ظلم ہونے کے بعد, فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل, تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی الزام کی راہ نہیں ہے. اس کے برعکس فرمایا کہ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس, बेशक इल्जाम तो उन पर है, सरजनिश तो उनकी होनी चाहिए, सजा तो उनको देनी चाहिए और अदालत के कठेरे में तो उनको लाकर खड़ा करना चाहिए, और जालिम वो के मजलूमों का जो हक मारते हो उनको आला ऐलान सजाएं देनी चाहिए। फरमाया कि इन नमस सबीरु अला लजीन यज़लिमून अन्नास, कि बेशक इल्जाम तो उन पर है कि जो लोगों पर जुल्म करते हैं, व यबगून फिल अर्द, और जमीन में वो बगैर हक नाहक फसाद मचाते हैं, ज्यादतियां करते हैं। मुराद ये नहीं कि कोई इनको हक पहुंचता है कि ये ज्यादतियां करे, बल्कि जो वो ये करते हैं ये नाहक करते हैं। वो क्या है? अल्लाह की राह में रोड़े अटकाना, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की इबादत और इताअत से रोकना, ये सबसे बड़ा फसाद है जमीन में। जमीन में सबसे बड़ा फसाद ये है कि बंदों को अल्लाह की बंदगी से रोका जाए और जमीन पर अल्लाह के अहकाम के निफाज में रोड़े अटकाए जाएं। जिमनन और भी बहुत सारे फसाद हैं, मजलूम का हक मार, किसी का हक मार लेना, किसी के साथ ज्यादती करना, किसी का माल लूट लेना, ये सब भी फसाद है। मगर अल्लाह की किताब के मुताबिक सबसे बड़ा फसाद ये है, सबसे बड़ा जुल्म ये है कि अल्लाह सुबहान तआला की जमीन पर उसके हुक्म को नाफिज ना होने दिया जाए, उसकी इताअत जो बंदे करना चाहते उसमें रोड़े अटकाए जाएं, और बंदों पर कुछ बंदे हाकिम बनकर अपने जिस चाहे कानून को नाफिज करते फिरें और अल्लाह के कवानीन के निफाज में रुकावट डालें। कुरान के बयान के मुताबिक ये सबसे बड़ा फसाद है। यहां फरमाया कि इल्जाम तो उन पर है, सरजनिश उनकी होनी चाहिए, सजा उनको मिलनी चाहिए, ट्रायल उनका हो, सजाओं का निफाज उन पर हो, कि जो लोगों पर जुल्म करते हैं, वयबगून फिल अर्द बिगैर الحق, और जमीन में नाहक फसाद मचाते हैं, اولئك لهم عذاب الیم, ये वो लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये कुरान का अंदाज, जैसे इसी सूरह शूरा में बारहा उस आयत का हवाला आया कि अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी, अल्लाह के दीन को कायम करने की जिद्दोजहद करो, इस बारे में किसी तफर्रुके में मुब्तला ना हो। उसी तसलसल में अब ये बात है, जब अल्लाह का दीन गालिब हो, अल्लाह के अहकामात का निफाज हो, तो फिर मजलूमों की दाद रसी भी होगी, फिर जालिमों को कठेरे में खड़ा भी किया जाएगा और उनकी बेखकरी भी की जाएगी, उनको सजाएं भी दी जाएंगी, ताकि मखलूक खुदा में से जिसका हक मारा गया है, हक तलफी की गई है, उसकी दाद रसी की जा सके। ये वो बात जो पिछली नशिस में भी आई, पिछले जुमे में भी आज भी आ गई। अलबत्ता इस रुकू का इख्तिताम हो रहा है अगली आयत में, फरमाए कि वलमन सबरा व गफरा, और ये कि जो सब्र करे और बख्श दे, माफ कर दे, इन नज़ालिक लमिन अज़्मिल उमूर, तो बेशक ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। इतनी यानी भारी भरकम बात के बाद भी सब्र करने और बख्श देने की बात की जा रही है, और वही बात के इंफिरादी मामलात में उमूमी एतबार से माफी का रवैया ही पसंदीदा है। अलबत्ता जहां लोगों की जान, माल, इज्जत, आबरू को खतरात लाहक हो, वहां तो खुद शरीयत ने सजाओं के नाफिस करने का हुक्म दिया, डाकुओं की सजा, चोरों की सजा, जानियों की सजा, कातिलों की सजा, ताकि इनका निफाज जब हो तो लोगों की जान, माल, इज्जत, आबरू महफूज रह सके। फरमाए कि वलमन सबर व गफर, और जिसने सब्र किया और बख्श दिया, माफ कर दिया, इन नदारी का नमीन अजमिल उमूर, तो बेशक की बड़ी हिम्मत के कामों में से है। आगे शाद हुआ कि वमन युदिल्लाह, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, फमा लहू मिन वलीयिन मिन बादी, तो इसके लिए अल्लाह के बाद कोई कारसाज नहीं है। ये हिदायत देना न देना, यह हिदायत देना और गुमराह कर देना, ये कुल इख्तियार अल्लाह के पास है। उसी से हिदायत मांगनी चाहिए, हिदायत वही दे सकता है। हदीस मुस्लिम शरीफ में एक तवील कलाम है अल्लाह का, और हदीस कुदसी में कलाम आम तौर पर अल्लाह का होता है, और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम उसको नकल फरमाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, तुम सारे के सारे गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत अता करूं, तो तुम मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत अता करूंगा। ये इख्तियार अल्लाह ने बंदों को नहीं दिया, वरना बंदे तो पता नहीं खुदा बन जाते। महादल्ला महादल्ला सुम्मा महादल्ला, ये कुल इख्तियार अल्लाह ने अपने पास रखा है। तुम सारे के सारे गुमराह हो सिवाय वो जिसे मैं हिदायत अता करूं, और तुम मुझसे हिदायत मांगो, मैं तुम्हें हिदायत अता करूंगा। कुल इख्तियार हिदायत देने या गुमराह करने का वो अल्लाह के पास। वमन युज़लिल्लाह, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, فما له من ولي من بعدي, تو اس کے لیے اللہ کے بعد کوئی کارساز نہیں. وترى الظالمين لما راوا العذاب, اور تم ظالموں کو دیکھو گے جب وہ عذاب دیکھیں گے, کیا اس وقت ان کی بے بسی کی کیفیت ہوگی. یقولون, کہیں گے, هل الى مرد من سبيل, کیا کوئی لوٹ جانے کا راستہ ہے, یہاں سے کوئی فرار مل سکتا ہے, کوئی بھاگنے کا موقع ہے, کوئی سیف ایگزٹ مل سکتا ہے کہ نہیں. جب وہاں تباہ یعنی ہولناکیاں دیکھیں گے وہ ظالمین مجرمین کفار مشرکین اور اللہ کے باغی اور سرکش, تو کہیں گے یہاں سے کوئی لوٹنے کا راستہ ہے. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ, اور تم دیکھو گے جب وہ عاجزی کرتے ہوئے ذلت کے ساتھ دوزخ پر پیش کیے جائیں گے, نگاہیں جھکی بھی ہوں گی اور ایک مقام قرآن کہتا ہے پھٹی گی پھٹی بھی رہ جائیں گی, دہشت زدہ بھی ہوں گی, شرمندگی بھی ہوگی, حسرتیں بھی ہوں گی, اپنے اوپر غصہ بھی آئے گا, اپنے آس پاس کے لوگوں کو برا بھلا بھی کہیں گے, تو نے مجھے مروا دی, اپنے دوست کو کہے گا, کوئی گھر والوں کو کہے گا. یہ مختلف کیفیات قرآن نے بیان کی مختلف مقامات پر. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ, اور تم دیکھو گے جب وہ عاجزی کرتے ہوئے ذلت کی کیفیت کے ساتھ دوزخ پر پیش کیے جائیں گے. ينظرون من طرف خفي, وہ دیکھتے ہوں گے ایک بڑی پوشیدہ جھکی جھکی نگاہ سے, جیسے دنیا میں ذرا آج کل کی مثال تو واضح ہے, جب ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو کچھ بچوں کے چہرے خوش و خرم ہوتے ہیں, تر و تازہ ہوتے ہیں, دمک رہے ہوتے ہیں, چمک رہے ہوتے ہیں ریزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے, اور کچھ کا تو دل چاہتا ہے کہ آج ریزلٹ اناؤنس ہی نہ ہو, لیکن چاروں نچار پہنچ بھی گئے تو ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں, کچھ کی نگاہیں جھکی ہوتی ہیں, ٹیچر دیکھ رہی ہے دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ نگاہ اوپر نہیں اٹھاتا, اس کو پتا کہ میں نے کیا کیا تھا. تو وہ کچھ کیفیات جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, مشاہدہ ہمارا ان کیفیات کا ہے. تو ہمارے مشاہدات میں سے قرآن ان باتوں کو سمجھاتا ہے, ورنہ وہاں کی ہولناکیاں کیا ہوں گی اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ ان ہولناکیوں سے, ذلتوں سے, بے بسی کی کیفیات سے, رسوائی کے معاملات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمائے کہ وقال الذین آمنوا, اور کہیں گے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے, ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلهم یوم القیامہ, بے شک خسارے میں اصل میں تو وہ پڑے, وہ مبتلا ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل یعنی گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا. یہ موضوع یہاں بھی ہے, ایک اور مقام پر بھی قرآن میں آتا ہے. سب سے بڑے خسارے میں کون ہیں؟ وہ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا قیامت کے دن اور اپنے گھر والوں کو بھی. قرآن اپنوں یعنی بندوں کا ذکر بھی کر رہا ہے, بندوں کے گھر والوں کا ذکر بھی کر رہا ہے. اسی تعلق سے قرآن ہمیں ہماری ذمہ داری بیان کرتا ہے. سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. باقی ساقی ساری فکریں تازہ رہتی ہیں, بچے کا ایڈمیشن بہتر اسکول میں کرانا ہے, بہتر یونیورسٹی میں کرانا ہے, باہر چلا جائے تو کیا ہی اچھی بات ہے, اور اسکالرشپ مل جائے تو میرا کچھ پیسہ بھی بچ جائے. ٹھیک ہے بھائی, جائز سہولیات اور جائز وسائل سے حاصل کر لیجئے. اس کی صحت کا بھی مجھے اہتمام کرنا ہے, اس کے علاج معالجے کا بھی کی فکر بھی کرنی ہے, چھت بڑی بھی کرنی ہے, گھر بڑا بھی کرنا ہے, گاڑی کا ماڈل بھی چینج کرنا ہے, اسمارٹ فون کا نیا ماڈل بھی اس کو دلوانا ہے, پتہ نہیں کیا کیا فکریں ہماری. لیکن ہم سب کو بتائیں کہ یہ ساری فکریں 2 فٹ اوپر تک ہیں, قبر سے پہلے پہلے باہر باہر, 2 فٹ نیچے فکر کچھ اور ہے. وہاں تو سوال ہے من ربو کا, من نبیو کا, من دینو کا, پھر وہ قیامت اور حشر کا میدان اور وہاں کی پیشی, اور اس دن کے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی, سورہ عبس و تولیٰ کے آخر میں, کہ اس دن انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے, اور اس سے بڑھ کر دور بھاگے گا اپنی ماں اور اپنے باپ سے, اور اس سے بڑھ کر دور بھاگے گا اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے. ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہو جائے گی جو ساری فکروں سے اس کو آگاہ کر دے گی, اور فکر یہ کہ میں کسی طرح جہنم کی آگ سے بچا لیا جاؤں. لا یسل حمیم الحمیم یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته واخی وفصیلته التی تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ينجی کلا انها لضا نزاعة للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. اللہ اکبر. یہ سورہ معارج 29 پارے میں, کوئی گہرا دوست دوسرے گہرے دوست کو نہیں پوچھے گا, اور ایک دوسرے کو نظر آئیں گے دکھا دیے جائیں گے, کوئی نہیں پوچھے گا. مجرم چاہے گا فدیے میں دے دے اپنے بیٹے کو, اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان کو، سارے زمین والوں کو، یہ سب لے کر مجھے جہنم سے بچا لو. فرمایا جائے گا ہرگز نہیں، وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو اس کو پکارتی ہے، جس نے منہ پھیرا رخ پھیر لیا اور وہ کھالوں کو ادھیڑ دے گی. یہ وہ ہے کہ جس نے مال کو روک روک کر رکھا اور جمع کر کر کے رکھا اور راہ خدا میں خرچ نہ کیا. یہ ہولناکیاں قرآن بیان کرتا ہے سگے رشتے داروں کے بارے میں، خونی رشتوں کے بارے میں. یہ میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کی مجھے اور آپ کو کتنی فکر ہے. ابھی تو موسم بہتر ہو گیا، ڈیڑھ دو مہینے پہلے ہم پریشان تھے، گرمی شدید تھی، یو پی ایس بھی جواب دے جاتا ہے، کبھی جنریٹر بھی نہیں چل پاتا، بڑے پریشان ہوتے، جتن کرتے ہیں کہ گھر والوں کو گرمی سے بچا لیں. لیکن یہ گرمی وقتی گرمی ہے، دو فٹ اوپر تک کی ہے، قبر کی گرمی سے بڑھ کر ہے جہنم کی آگ کی تپش سب سے بڑھ کر ہے. اور یہ سب سے اہم ترین ذمہ داری جس کو لوگ فراموش کرتے ہیں. قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ گھر والوں کے لیے گھر بناؤ، ہر آدمی بنا رہے، اس کے لیے واعظ نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں. قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ بچوں کے کپڑوں کا خیال رکھو، سوائے وہ عدت کی مدت کے دوران کے چند مسائل کا ضمنی بیان قرآن میں ہے. قرآن میں نہیں لکھا کہ بچے بیمار ہو جائے تو ان کا علاج کراؤ، اس کے لیے کسی فضیلت کا بیان کرنا، کسی حکم کو دینے کی، واعظ بیان کرنے کی کوئی حاجت نہیں. یہ سب کر رہے ہیں، چھت کی بھی فکر، صحت کی بھی فکر، تعلیم کی بھی فکر، کپڑوں کی بھی فکر، ہر چیز کی فکر ہے. یہ فکر ہر بندہ کر رہا ہے، انسان کیا جانور بھی کر رہے ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا. چڑیا بھی گھونسلہ بناتی ہے، بچے کو وہاں پر رکھتی ہے، چونچ میں لا لا کے اس کو دانا کھلاتی ہے، پانی بھی پلا دیتی ہے. ہمارے بچوں کو ہم نے کھلا لیا، چڑیا کہتی ہے میں نے بھی اپنے بچوں کو کھلا لیا، کوئی کمال کی بات ہے؟ یہ کوئی بڑا مسئلہ تھوڑا ہی ہے. اس کے لیے کوئی واس، کوئی نصیحت، کوئی جمعے کا خطاب، کسی مفتی صاحب کی تقریر، کسی مفتی صاحب کے فتوے کی ضرورت سمجھانے کے لیے نہیں. یہ تو ارج اندر سے ہے، ہر بندہ کر رہے، زیادہ ہی کر رہے ہیں. اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ حلال حرام کی فکر ختم ہو جاتی، اتنا گھر والوں کے بنانے کی فکر میں لگ جاتے ہیں کہ اپنی اور ان کی آخرت برباد کر لیتے ہیں، اتنا ان کی جائز ناجائز کو پورا کرنے میں آگے چلے جاتے ہیں کہ حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتے ہیں. تب قرآن کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال اور یہ تمہاری اولادیں یہ فتنہ یا آزمائش کے ذریعہ ہیں. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ تمہارے مال اور یہ تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. کہہ رہے جی آج فیصلہ آ گیا ہے، بڑی فکر تھی اس قوم کو، تو کیا آج شام سے اس پاکستان میں دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی؟ بڑی فکر تھی. میں بھی ایک جگہ ایک دینی نشست میں تھا، نہیں جی ذرا سر ہم ٹی وی دیکھ کر آ جائیں، ذرا اس کے بعد بیان کر دیجیے گا، ریکارڈنگ کرا دیجیے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون، جمعے کی فکر کم اور فیصلے کی فکر زیادہ، نہریں بہ جائیں گی دودھ کی. یہ مال کا ہی فتنہ ہے نا، اربوں کھربوں کے مالے اوپر بیٹھے ہوئے، ذرا کروڑوں والے نیچے. اس حمام میں سارے کے سارے کیا ہیں ہم سب کو پتا ہے، مال کا فتنہ. اللہ کے رسول نے فرمایا لکل امت فتنہ و فتنۃ امتی المال، یقینا ہر امت کا کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام مجھے تم پر فقر اور فاقے کے آنے کا اندیشہ نہیں، اگر بھوک تم پر آئے گی، فقر تم پر آئے گا، تنگ دستی تم پر آئے گی، تم جی لو گے، تم برداشت کر لو گے. مجھے فقر کے آنے کا تم پر، تنگ دستی کے آنے کا تم پر اندیشہ نہیں ہے، مگر مجھے اندیشہ ہے تم دنیا میں ڈوب جاؤ، مجھے اندیشہ ہے دنیا تم پر کھول دی جائے، مجھے اندیشہ ہے دنیا تمہیں کھینچ لے، مجھے اندیشہ ہے دنیا تم اپنے چنگل میں تمہیں پھنسا لے اور تم پچھلوں کی طرح ہلاک کو برباد ہو جاؤ جیسے پچھلے ہلاک کو برباد ہو گئے تھے. یہ ہے اصل مسائل، ان پر کہاں بات ہوتی ہے ہمارے یہاں. اب تو کہتے ہیں مولویوں کے واعظ ہیں، یہ مولوی جب دیکھو آخرت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو دنیا کی باتیں کرنے والوں کے نتائج تو دیکھ لو. ابھی تو تین چار کے بارے میں ورڈکٹ آیا، باقی لائن میں اور بھی تو کھڑے ہوئے، سب کو پتا ہے، کس کو نہیں پتا؟ کوئی اربوں والا ہے، کوئی کروڑوں والا، کوئی لاکھوں والا، آپ کی میرے گلی محلے میں 150 والا ہے. یہ تو ہے کہ جس کو موقع جتنا ملا اس سے اتنی ڈنڈی ماری. مسئلہ ڈنڈی مارنے کا کیوں؟ مال کا معبود بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ میرے الفاظ نہیں، رسول اللہ کے الفاظ ہیں علیہ السلام. تعیس عبد دینار و عبد درہم، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، دینار کا بندہ. مال دولت کے بت بنا کر پوجا پاٹھ ہو رہی، کوئی پوری قوم کا سودا کرتا ہے، کوئی اللہ کی شریعت کا سودا کرتا ہے، کوئی اللہ کے احکامات کا سودا کرتا ہے، کوئی حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتا ہے. یہ ہے فتنہ اس امت کا. کیوں آج ذلیل ہے دنیا میں؟ رسول اللہ نے فرمایا علیہ السلام، ابو داؤد شریف کی روایت، ایک وقت آئے گا قومیں ایک دوسرے کو تم پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی، قومیں ایک دوسرے کو تم پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی، جیسے دسترخوان سجا دیے جانے کے بعد
گھر کی طرف سے خاتون خانہ یا صاحب خانہ کی طرف سے کہا جاتا آئیے اور کھانا کھائیے اور لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ایسے قومیں ایک دوسرے کو اے مسلمان تم پر حملہ کرنے کی دعوت دیں گی. عرض کی گئی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہماری تعداد کم ہوگی؟ نہیں, تمہاری تعداد بہت ہوگی اور آج بہت ہے, خوشی بھی ہے, خوش ہوتے بھی ہیں, کہہ بھی دیتے ہیں, ہر چوتھا یا پانچواں انسان اس زمین پر وہ مسلمان ہے, ایسے ہی ہے نا, اتنی تعداد ہوگی. تو اللہ کے رسول اتنی تعداد کے باوجود یہ ذلت اور رسوائی کہ ہم تر نوالا بن جائیں گے, قوم ایک دوسرے کو حملہ کرنے کی, چلو آج کچھ عرصے تم مارو جا کے پھر ہم ماریں گے, ہاں چلو برطانیہ والے تم عراق کو دیکھ لو, ہم امریکہ والے جو ہے وہ افغانستان کو دیکھ لیتے, تم ادھر جاؤ ہم ادھر جاتے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر یہ حالت کیوں ہوگی؟ فرمایا کہ تم میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. وہن, عرض کی کہ اللہ کے پیغمبر یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. حب الدنیا وکراہیت الموت, حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. جب یہ تم میں پیدا ہو جائے تو تمہاری یہ حالت زمین پر ہوگی. کیا پیارا سچا کلام ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا, کچھ اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں. آج ہم موت کا ذکر سننا نہیں چاہتی عظیم اکثریت ہماری, بچے کی زبان پر بھی کبھی آ جائے تو بڑے کہتے بیٹا چپ, اچھی بات زبان سے نکالو, انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ یہاں پیچھے قبرستان بھی ہے, ہم لوگ قبرستان جاتے بھی, حضرات کی بات کر رہا ہوں, اور بچوں کی قبریں بھی موجود, بڑوں کی بھی موجود, ہم نے بچوں کی بھی جنازے پڑھے پڑھائے, اپنے ہاتھ سے غسل دیا, دفن بھی کیا ہوگا, جوانوں کو بھی کیا ہوگا, دفن بھی کیا ہوگا, اس سے پہلوں کا جنازہ بھی پڑا ہوگا, بوڑھوں کو بھی دفن کیا ہے, آئے گی میری آپ کی بھی آئے گی. مگر آج ہم موت کا ذکر کرنا نہیں چاہتے, سننا نہیں چاہتے, مرنا نہیں چاہتے, مال چھوڑنا نہیں چاہتے, مال کی محبت چھوڑنا نہیں چاہتے. اس لیے ذلیل ہے دنیا کے اندر, یہ ذلتیں ہمارے ماتھے کے اوپر جو لگی ہوئی ہیں, آج کبھی ایک کا نام اوپر, کبھی دوسرے کا نام اوپر, آب ایک آوا بگڑا ہوا, اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. مگر آج ذلت کی وجہ وہ کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. یہاں کہا جا رہا ہے وقال الذین آمنوا, اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے, ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلهم یوم القیامہ, بے شک خسارے میں تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا. اگر کوئی باپ ہے تو سنے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ ہے جو اس کو یہودی, نصرانی یا مجوسی یعنی مشرک بنا دیتے ہیں, ماں باپ کا رول ختم نہیں ہوتا. آج ہم شاید مطمئن ہیں, معاف کیجئے گا, ہم نے بڑے اچھے اسکول میں بچوں کو داخلہ دلا دیا, اور ہم نے جناب بڑا اچھا ٹیوشن بچوں کو دلا دیا, ہم نے ان کے لیے فلاں 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 چیزوں کا اہتمام کر دیا, جائز چیزیں جائز وسائل سے سراکھوں پر, لیکن ماں باپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. حدیث بتا رہی ہے بچہ تو فطرت پر آیا دنیا میں, اسلام کی فطرت لے کر آیا, توحید کی معرفت لے کر آیا, اب ماں باپ ہے جو اس کو یہودی یا نصرانی یا مشرک بناتے ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, الحمدللہ رب العالمین, مگر دیکھنے کی ضرورت ہے محض بون مسلمز ہیں, پیدائشی مسلمان ہیں کیا؟ ایسے ہی جیسے کہ چندر پال کے گھر میں گوپال پیدا ہو تو ہندو, اور مائیکل کے گھر میں جارج پیدا ہو تو عیسائی, اور فلاں کے گھر میں فلاں ہو تو پیدا مسلمان, اتنا اسلام کافی ہے؟ نہیں بھائی, شعوری اسلام, اللہ کی نعمت ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگا, اللہ کا کرم ہے کہ مسلمان ملک میں پیدا ہوگا, اللہ کا احسان, لیکن کافی نہیں ہے. تو اب میں یہ دیکھوں کہ میری اولاد کس جگہ پر ہے, میری اولاد فارسی نہیں بولتی, فرینچ نہیں بولتی, وہ اردو بولتی, کیونکہ میں اردو بولتا ہوں. اب میں جو بولوں گا وہ بولے گی, جو میں کروں گا وہ اولاد کرے گی. اب اگر گھر کے بڑے ماں باپ بیٹھ کر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہوں, تو کیا ہمارے بچے حسن بصری بنیں گے رحمت اللہ علیہ, یا بچیاں رابعہ بصری بنیں گی رحمت اللہ علیہا, اور ہم یہ توقع رکھیں گے یہ فلاں بن, کیسے بن جائیں گے, کیسے بن جائیں گے؟ وہ تو باپ کو آئیڈیلائز کرے گا, ماں کو, اگر تو باپ گھر پہ ٹائم بھی دے اور ماں کو دوسری فکر نہ ہو, اولاد کی پرورش کی فکر ہو تو. اور پھر حدیث سنیے, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ, ہر ایک تمہیں سے راعی ہے, نگبان ہے, ذمہ دار ہے, اور اس کی رعیت میں جو لوگ ان کے بارے میں سوال ہوگا. اگر باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا, میں گھر کا حکمراں ہوں, نواز شریف کے بارے میں تو سارے فیصلے کے انتظار میں تھے, وہ بھی اللہ کے یہاں جواب دے, میں اس کرتا ہوں بھی, لیکن پہلے میں بھی تو جواب دوں اللہ کے یہاں. میرے گھر کا حکمراں میں ہوں, میرے گھر کا آئین میں بناتا ہوں, میرے گھر کے اندر قانون میرا چلتا ہے، میرے گھر کی معیشت میں چلاتا ہوں، میرے گھر کی سیاست میں چلاتا ہوں، میرے گھر کی معاشرت میں چلاتا ہوں، میرے گھر کی خوشی موقع کے مواقع کے معاملات میں طے کرتا ہوں، ایسا ہی ہے نا بھائی؟ میرے گھر کا حال کیا ہے میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا، اگر کوئی باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، اگر کوئی شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، اگر کوئی آقا ہے تو غلام اور کنیز کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر کوئی حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ قوم کو لوٹنے والے بہت سارے ہیں، ابھی تو دو چار کے نام سامنے آئے۔ ایک حدیث سنتے چلیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ صحابہ ایک غزوہ میں شریک، ایک شخص فرنٹ پر آگے آگے بڑھ بڑھ کر لڑ رہا ہے اور قتل ہوا، صحابہ کہنے لگے شہید ہو گیا، سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ بخاری کی روایت، رسول اللہ کی معیت میں جنگ کرنے والا قتل ہوا، صحابہ عرض کرتے ہیں شہید ہوا، رسول اللہ فرماتے اللہ کی قسم میں جہنم کی آگ میں دیکھ رہا ہوں۔ کیوں اللہ کے رسول، یہ جہنم میں کیوں؟ غنیمت کے مال میں سے چادر نکال لی تھی، مال غنیمت میں سے ایک چادر اس نے نکال لی تھی۔ مال غنیمت کا ایک بڑا حصہ تو مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، باقی کدھر جاتا ہے؟ بیت المال میں، وہ امت کی مشترکہ میراث ہوتی ہے، ضرورت مندوں پر خرچ ہوگا، اور بھی فقہی مسائل ہیں۔ اس مال غنیمت میں سے ایک چادر نکال لی تھی، یہ اجتماعی مجرم ہے، ایک چادر نکالی تو جہنم میں۔ کون؟ جو رسول اللہ کے ساتھ قتال کے میدان میں کھڑا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری قوم کو بیچنے والے، پوری قوم کو لوٹنے والے، پوری قوم کے سودا کرنے والے، اس قوم کے پیٹ کو کاٹ کاٹ کر ٹیکسز پر پلنے والے اور جائیدادیں بنانے والے، کیا خیال ہے؟ اللہ ہدایت دے ان کو۔ فتویٰ تو ہم نہیں دے رہے، مگر یہ حدیث سامنے رہے، ایک چادر غنیمت کے مال میں سے چرائی تو جہنم میں ہے، چاہے رسول اللہ کے ساتھ قتال کر رہا ہو۔ جو پوری قوم کو لوٹے، سودا کرے، چاہے اوپر ہو، بیوروکریسی کے اندر ہو، پالیٹیشنز ہو، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہو، سیمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہو، سوچیں، ایک چادر چرائی تو جہنم ہے۔ قوم کے مجرم، قوم کو لوٹنے والے، کیا ٹھکانہ ہوگا ان کا؟ تمہیں تو قوم کی سوارنی تھی، نہ کہ ان کے پیسوں پر تم چوریاں کرو، ڈاکے ڈالو، قوم کو بیچو۔ ہر ایک تم میں سے رائی نگبان ہے، باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، آقا ہے تو غلام اور کنیز کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہاں پھر آئیے، ایمان والے کہیں گے یقینا خسارے میں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کل قیامت کے دن خسارے میں ڈالا۔ سوچئے کہ ہم واقعی اپنے گھر والوں کے ساتھ مخلص ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو پالتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، حلال سے ہو بشرتے ہیں، لیکن ان کے جسم کی فکر تو ہم نے کی ہے، ان کی روح کی فکر کر رہے ہیں؟ ان کی دنیا بنانے کی فکر ہم بہت کر رہے ہیں، ان کی آخرت بنانے کی اور اپنی بھی فکر کر رہے ہیں؟ چولہے کے اندر اگر کسی ہمارے بچے یا بچی یا بیوی کا ہاتھ چلا جائے، ہمارے دل میں آگ لگ جائے، برداشت کر سکتے؟ چولہے کی آگ تو بڑی بات ہے، لائٹر، ماچس کی تیری انگلی پر برداشت کر سکتے؟ تو میں یا میرے گھر والے جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہو، حوصلہ ہے ہم میں؟ اس کی فکر ہے؟ یہ بات ہمیں رلاتی بھی ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ جہنم کا نوالہ نہ بن جائیں، اور اس سے بچنے کے لیے فکر مند ہے کہ نہیں؟ جیسے اس کراچی کی گرمی سے بچنے کے لیے یو پی ایس اور چارجیبل فین، چارجیبل لائٹس، جنریٹر ہم سب لگاتے ہیں، ہم سب لگاتے ہیں، کوئی رج نہیں، مگر یہ دنیا کی گرمی کچھ نہیں آخرت کے مقابلے، جہنم کی گرمی کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ وہ جہنم کی آگ ہمیں رلاتی ہے کہ نہیں رلاتی؟ وہ رسول اللہ کو رلاتی تھی، حالانکہ رسول اللہ علیہ السلام تو خطاؤں سے پاک ہیں، بخشے بخشائے ہیں، مقام محمود کا آپ کے لیے اعلان ہے، اللہم اجرنی من النار، صبح 7 مرتبہ پڑھتے، اللہم اجرنی من النار، شام میں 7 مرتبہ پڑھتے، اللہ مجھے آگ سے بچا لے، رات میں قیام اللیل میں کھڑے ہوتے تو روتے، زارو قطار ہوتے، کیا آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی کہ جیسے چولہے پر ہانڈی ابل رہی ہے؟ رسول اللہ کا رونا ہے، امت کی ماں کا رونا بھی ہے، آج ہماری امت کی عورتوں کا رونا، ہمارے بچے ایک چھوٹے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، بڑے میں نہیں پڑھ رہے، سستے میں پڑھ رہے ہیں، مہنگے نہیں پڑھ رہے، 2 سال سے ہم کہیں گھومنے نہیں گئے، 3 مہینے سے ہم نے شاپنگ نہیں کی، اور ہمارے پاس موبائل فون 6 مہینے سے پڑا ہوا، چینج نہیں ہوا ابھی تک، ہے نا, ہمارے فلاں فنکشن پر 4 لاکھ روپے خرچ ہوئے, انہوں نے تو 36 لاکھ روپے خرچ کیے, ہم تو بڑے مظلوم, ہم تو بڑے کمزور, ہم تو بڑے غریب غربا ہیں. یہ رونا ہے آج عورتوں کو, کیا مردوں کا بھی معاف کیجئے گا؟ اور امت کی ماں کا رونا کہاں ہے؟ امت کی ماں کا رونا نہیں ہے کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا 2 مہینے, امت کی ماں کا رونا نہیں ہے کہ زکات کبھی ادا نہ ہوئی, اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا, امت کی ماں کا رونا نہیں ہے کہ رسول اللہ جب قیام اللیل میں سجدے میں ہوتے تو امت کی ماں کہتی میں اپنی ٹانگ کو کھڑا کر لیتی, اور جب قیام اللیل کے سجدے سے تہجد کی نماز کے سجدے سے قیام میں جاتے میں اپنی ٹانگ کو سیدھا کر لیتی, اتنی کم جگہ ہوتی. امت کی ماں کو رونا نہیں آتا اللہ کے پیغمبر فجر کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لاتے اور امت کی ماں کہتی ہیں آج گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے, ہماری تو چیخیں نکل جاتی ہیں ایک وقت کھانا لیٹ ہو تو. امت کی ماں کو رونا نہیں آتا ان چیزوں پر. ہاں امت کی ماں ایک دن روئی جب اللہ کے رسول کے ساتھ آرام فرما تھی اور اللہ کے رسول کے رخسار مبارک پر امت کی ماں کی آنکھوں سے آنسو کے خطرے بہ گئے, اور اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ کیا ہوا تو امت کی ماں نے کہا کہ مجھے جہنم کی آگ کے خوف نے رلا دیا, مجھے جہنم کی آگ کے خوف نے رلا دیا. مجھے اور آپ کو بھی کبھی رونا آتا ہے جہنم کے خوف سے؟ تنہائی کی بات کریں, مجمع میں تو میں بھی رو رہا ہوں آپ بھی رو لیں گے, تنہائی میں رونا آتا ہے؟ یہ فکر ہے کہ جہنم سے ہم بچ جائیں, یہ فکر ہے کہ ہمارے گھر والے جہنم سے بچا لیے جائیں, یہ فکر ہے کہ ہم سب جنت میں اکٹھے کر دیے جائیں, یہ فکر ہے ہماری؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے میرا اور آپ کا. سارے جانے والے چلے گئے, ان کے قرض یہاں رہ گئے, ان کی عیاشیاں یہاں رہ گئیں, ان کے محلات یہاں پر رہ گئے, ان کی کرسیاں, اقتدار, کوالیفیکیشن, جو کچھ تھا یہیں پہ پڑا رہ گیا, بس وہ گئے قبر کے اندر مٹی میں اپنے اعمال کو لے کر, اپنے عقیدے کو لے کر. یہ اصل مسئلہ, کیا عقیدے, کیا اعمال ایمان میں اور آپ لے کے جا رہے, اور کیا اعمال لے کر جا رہے, اور کیا کل جہنم سے بچائے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے, جو کہ اصل کامیابی ہے. قرآن کے بقول, فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہوا. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اور دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے. ایمان والوں نے کہا اصل خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کل قیامت کے دن خسارے میں ڈالا. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم, آگاہ ہو جاؤ بے شک ظالمین ہمیشہ کے عذاب میں رہنے والے ہیں. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.